أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. یہ سورہ انبیاء کا درس چل رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ خاص انداز میں اللہ پاک نے فرمایا ہے. جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں حضرت ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے والی آیتوں میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. یہ عجیب انداز ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان کو اللہ پاک نے ایسی حکومت اور ایسی بادشاہت اور ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا کہ دنیا میں دکھنے کے اعتبار سے اس جیسی کسی کو نہیں دی گئی. اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا فرمایا کہ دنیا میں دکھنے کے اعتبار سے ایسی کسی کو نہیں دی گئی. صبر ایوبی اور شکر سلیمانی، اس کا بیان ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی، وہ بھی اللہ کے محبوب، یہ بھی اللہ کے محبوب. بہت بڑا سبق ہے. امام راضی نے فرمایا کہ ایسی حکمتیں اور ایسے سبق ایوب علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ہوتی. اور خاص بات یہ ہے کہ تعالیٰ شان ہوں، ایک تو اپنے الہ ہونے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں ہوں سب کچھ کرنے والا، دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت، محبوب سے محبوب شخصیت، متقی سے متقی شخصیت، دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی چیز اپنے پاس رکھنے والی شخصیت، وہ ہمارے سامنے جھکتی تھی، ہم سے دعا کرتی تھی، ہم سے مانگا کرتی تھی، پھر ہم نے ان کو دیا تھا. ہمارے علاوہ کسی کے خزانے سے کسی کو کچھ نہیں ملا ہے. کسی اور کے پاس خزانہ ہی نہیں ہے کہ جو اس سے ملتا, جس کو ملا ہم سے ملا ہے, چاہے وہ کوئی ہو کیسے بھی بادشاہ, یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ پاک, دنیا کا ہو, دین کا ہو, مادیات کا ہو, روحانیات کا ہو, اپنوں کے لیے ہو, پرایوں کے لیے ہو, دنیا ہو, ماورائے دنیا سے ہو, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اللہ پاک, اللہ کے پاس سب کچھ ہے, اور جس کو دیا اللہ نے دیا ہے, کسی اور نے نہیں دیا. داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیات ان کی اپنی ذاتی طور پر ملے گی نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ چیزیں اپنی ذاتی طور پر نہیں, اللہ نے دی. یہودیوں کو یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے بل پر یہ چیزیں حاصل کیے تھے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا انکار کیا, بنا ایسی بات نہیں, ہم آکف والا سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, جادو تو کفر ہے, بلاکن شیاطین کفروا, لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے. البتہ یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسی زمانے سے جادو کے پیچھے رہتے ہیں, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں شیاطین جس جادو کو چلاتے تھے اس جادو کے پیچھے یہ لوگ پڑے رہے, اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک. تو زمانے عصر سلیمانی سے اس قوم نے ہمیشہ جادو کو اپنا وہ کیا, اس سے دلچسپی رکھی, اسی کو اپنا مشغلہ بنایا, شغل رکھا, اس کی اشاعت کرتے رہے, سیکھتے سکھاتے رہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت, اور یہ لوگ پیچھے رہے اس چیز کے جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا بابل میں, ہاروت اور ماروت پر, اس کے پیچھے اس جادو کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے. آخرت کو چھوڑا, اللہ کو چھوڑا, دین کو چھوڑا, مذہب کو چھوڑا, اپنے دنیوی اغراض کی خاطر ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے, یہ اللہ پاک وہاں بیان فرما رہے ہیں. وہ پہلے پارے میں ہے, یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں وہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہے. تو چونکہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی بادشاہت حاصل تھی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں, ان کے ابا سے سلسلہ چلا رہا تھا, ان کے ابا کے ساتھ ایسی خصوصیات تھیں کہ وہ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں. اب پہاڑ جس کے ساتھ بولتے ہوں اس کے بارے میں کیا کہیں گے, پرندے جس کے ساتھ مشغول ہوتے ہوں تسبیح میں, لوہا جس کے لیے نرم ہو گیا ہو موم کی طرح سے ہاتھ میں لیتے تھے, جس طرح سے چاہے اس کو کر دیں, ان کے ہاتھ میں یہ خصوصیت اللہ پاک نے بطور معجزے کے عطا فرما دی. انہوں نے سب سے پہلے زرہی بنانی شروع کی, تو لوہا وعلنا لہ الحدید, اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. ان عمل سابقات وقدر فی السرد عمل صالحا انی بما تعملون بصیر, ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بناؤ تم لوگوں کے لیے سامان اور ذرا اچھا اندازہ رہنا. وقدر فی السرد کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ خالی بنانے کو نہیں کہا بلکہ بنانے میں بیوٹی کو بھی کہا, کہ ڈھنگ سے بنانا ذرا, اس کے جو کرتے کے جو لچھے ہوتے ہیں, لوہے کے کرتے کے جو چھلے ہوتے ہیں جسے وہ بناتے تھے لچکدار, اس کے بارے میں فرمایا کہ بنانا ذرا ڈھنگ سے بنانا, وقت کے کس طرح ایک خاص اندازہ ہوں نہیں, یہ بڑا ہے چھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہیں, جمال کو پسند کرتے ہیں, ان کے پاس علم بھی ہے, ان کے پاس حکمت بھی ہے, ان کے پاس نظافت بھی ہے, نزاکت بھی ہے, جمال بھی ہے, ظاہر ہے کہ جمال کا خزانہ, تو وہ کسی بھی چیز میں جو ہے نا وہ بیوٹی کو بھی پسند فرماتے ہیں, یہ ان کا خاص وصف ہے. اور یہ انسانوں کے اندر منتخب فرمائی چیزیں, خالی جھگڑا سا بنا کے کرسی دار رکھ دیں گے تو کوئی بھی انٹرس نہیں لیتا, وہ ساری بیوٹی کا کی قیمت ادا کرتے ہیں. سیب بنانے کے لیے انہوں نے سیب بنا کے کھانے کو دیا, کسی بھی گھوٹے انداز میں وہ دے سکتے تھے کہ کھاؤ بنایا تمہارے لیے, لیکن آپ اس کو دیکھیں تو منہ میں پانی آتا ہے, اس کی رنگت ہے, اس کی چکنائی ہے, اس کی گولائی ہے, اس کی ٹریننگ ہے, تو یہ کیا پیارا ہے. تو سلیمان داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی, کتاب ان کو رحمت فرمائی, زبور کی لہن داؤد ہی عطا فرمایا, ایک خاص لہن تھا پڑھنے کا, جب وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی, زبور میں زیادہ تر حمدے اور نعتیں ہیں, یہی لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ پاک کی حمدے اور نعتوں کا بیان ہے, صفتوں کا بیان ہے. احکام زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ اس کی تلاوت کیا وہ اس کو پڑھتے تھے تو وہ ایسے انداز میں پڑھتے تھے کہ بس ہر پہاڑ بھی بول پڑے. اور چونکہ قرآن پاک میں ہے جب پہاڑ ان کے ساتھ میں تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے تو یہ بطور معجزے کے ہیں. یہ کلام مبالغے پر محمول نہیں ہے. ایسا شور مچا کے چھت اڑ گئی تو یہ چھت اڑ گئی جو ہے نا مبالغے پر محمول ہے. چھت تو کبھی بھی نہیں اڑتی کتنا بھی شور مچا دو. لیکن جب اللہ پاک فرمائے کہ داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ پڑتے تھے تو یہ وہ مبالغہ نہیں ہے کہ پتھر کا دل پگھل جاتا تھا. یہ ہے کہ پتھروں میں اللہ پاک نے وہ حیات دے دی تھی, ان کو وہ معرفت دے دی جاتی تھی اس موقع پر اس کے اثر سے کہ وہ تسبیح میں مشغول ہو جاتے. وہ طیر اور پرندے ان کے لیے اور سارے پرندے سایہ پگن ہو جاتے تھے ان کے اس موقع پر, ٹھہر جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے جگہ جگہوں پر ان کے قریب میں آتے اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے ان کے ساتھ. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ چیز حاصل تھی. پھر حضرت ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوئے, ان کا تو کہنا ہی کیا. ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بہت ہی اسپیشل فہم دی تھی, پاپا ہم نہ ہاں سلیمان فہم دی ہوئی تھی حضرت سلیمان کو ایسی حکمت, جس کا واقعہ گزشتہ کے سبق میں گزرا کہ کیسی جو ہے نا معاملہ فہمی اور معاملے کو سلجھانے کی صلاحیت ان کے پاس تھی. فیصلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا. پھر اس میں وہ ذہن باریکی کی طرف جانا, کسی کا حق بھی نہیں مارا جانا, صاحب حق کو حق بھی پہنچ جانا, دوسرے کو تکلیف بھی نہیں ہونا, ایک عجیب معاملہ فہمی تھی ان کے پاس. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا مسخر فرما دی. سرکار دوارن صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بادشاہت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بھی نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ بالکل استثنائی ہے. حضرت سلیمان کے ساتھ میں اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی معاملہ یہ ہوا تھا کہ بطور موجودے کے ہوا مسخر کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ معجزے کے طور کے بغیر ہوا کو مسخر کر دیا. وہاں معجزہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے پھر اس کے بعد ہوا سے کہتے کہ چلو بھائی تو وہ چلنے لگتی, لیکن وہ ایک خاص انداز میں ان کو دی گئی تھی وہ حکومت کہ دیکھنے کے اعتبار سے ایک دم اسپیشل اور خاص نظر آئے, اسپیسیفک نظر آئے, لیکن سرکار کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہے کوئی. موٹی تو مفاد فرمایا کہ میرے لیے تو زمین کی چابیاں حوالے کر دی گئی. تو جتنی باتیں ہوئی ہیں پیچھے بطور معجزے کے سرکار کی امت کو بغیر معجزے کے سبب کے طور پر دے دی گئی, وہ سبب بنا کے اس کا دے دیا گیا. ہوائی چاہیے نا جانے کے لیے, ٹھیک ہم دے دیتے ہیں, پلین بنوا دی. تو اس زمانے میں پلین چاہے ہو چاہے نہ ہو, لیکن اس زمانے میں پلین دے دیا حضور کے ساتھ, حضور نے امت کو دے دیا اور ایمان والوں کے ساتھ بے ایمانوں کو دے دی, حضور کی امت کے بے ایمانوں کو دے دی. یہ چیز کوئی حیثیت نہیں تھی کہ دنیا کے چند روزہ زندگی لوہا اس زمانے میں داؤد علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. یہاں فن دے دیا گیا, معجزہ نہیں رکھا گیا, اس کو اسباب دے دیا گیا, اس کے لیے تو ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا ہے. جو داؤد علیہ السلام کا کام تھا وہ اور اس سے زیادہ نزاکت والا کام کر لے سکتے ہو. اسباب کے راستے سے سبب کھول دی. مفاتیح کاؤ کا مطلب اس نے بولنا کہ زمین کی جو چابیاں تھیں, خزانے جو تھے وہ کھول دیے گئے, فطرت کے راز واشداف کر دیے گئے. دیکھو یہ چیز ایسی ہے ایسی ہے, اور اس کا اس کے ساتھ یوں جوڑ ہے. پتھر بولتے ہیں داؤد علیہ السلام کے لیے موجودہ موجودہ کے طور پر پتھر بولتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خیر بولتے ہی تھے موجودہ کے لیے پتھر موجودہ کے طور پر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہا کرتے تھے جب حضور اس طرف سے گزرتے تھے اور واپس ہوتے تھے. ان پتھروں کو میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں. ایک مرتبہ ہوا تو آدمی کے ذہن میں یہی رہتا تھا نا, مطلب یہ کہ عادت تھی سرکار کے ساتھ تو بول دیں گے, اللہ کے پتھر تمہارے ساتھ بھی بولیں گے, یہ امت کے ساتھ بول دیں گے بالکل طرح, مطلب وہ معجزے کے طور پر نہیں ہوگا کیونکہ خزانے ان کو دے دیے گئے ہیں, قیامت تک زمین کے خزانے کھول دیے گئے. یہ جو اپنی ٹیپ ہے کیسے بنتی ہے, پتھر سے تو ہے اور کس سے بولتا ہے پتھر, جتنا اپنا انٹرنیٹ کا سسٹم ہے, یہ اس کا کمپیوٹر کا سسٹم ہے پورا سلیکان کا جو سسٹم ہے. سلیکان کیا ہے؟ پتھر ہی تو, پھٹا ہوا پتھر ہی تو ہے, اور کیا ہے؟ ایک نظام ہے اللہ پاک کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ ہے. مگر چونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب حملی ملک لا یبغی لاحد من بعدی ملکاً کالوہاب, اور وہ ادھیکار ایک ایسی بادشاہت دے دیجیے کہ کسی کے لیے مناسب ویسا نہ ہو, دے دیجیے. تو ایک ان کا دعا کا انداز تھا کہ میرے ساتھ تو خصوص سے برتاؤ ہو جائے. تو میں کہا ٹھیک ہے, تمہارے ساتھ خصوصی سے برتاؤ ہو جائے. مگر دیکھنا وہاں پر وہی ہے. اس کا میں اس کو میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تو ایک دوسرا موضوع ہے وہ, لیکن یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہوا مسخر فرما دی, پرندے مسخر فرما دیے, شیاطین اور جنات مسخر فرما دیے, سمندروں کے خزانے مسخر فرما دیے, زمین کے خزانے مسخر فرما دیے. شیاطین کو حکم دیا ہوا تھا کہ زمین میں غوطہ لگاؤ, جہاں جہاں خزانے ہیں نکال کے لاؤ. اب آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ سارے خزانوں پہ خود شیاطین کا اپنا قبضہ ہوتا ہے, وہ کسی کو لینے نہیں دیتے. کتنی جگہ لوگ قید کر کے مر جاتے ہیں اگر خزانہ نکالنے جاتے ہیں. معاملوں کے چکر میں لوگ ہوتے ہیں نا کہ خزانہ ہے, دفینہ ہے, تو نکالو. وہ بڑے عمل عملیات کرتے ہیں, وہ شیاطین کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ شیاطین اپنا اثر نہ ڈالیں. وہ بھی کبھی کسی کے ہاتھ آتا نہیں, وہ اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں. اگر کوئی عامل لے کے بیٹھ بھی گیا تو اس کو دو کام کرنے پڑتے ہیں. تو پہلے اس کو بند کرنا پڑتا ہے کہ وہاں سے وہ منتقل نہ کر سکے, نہیں تو آپ پڑھتے رہو کھودتے رہو, انہیں لے کے دوسری طرف سے جاتا اسی دیر میں. وہاں لے جاتے کچھ بھی نہیں. رات دن ہوتے رہتے. اپنے انڈیا پاکستان میں تو ایسی کہانیاں بہت ہیں عاملوں کی. سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں تھا. تو سلیمان تو اسی کو چور کو پتوار بنا دیتے تھے, تو نکال کے نا اپنا کہیں گا, انہیں کہاں چھپائیں گا. وہ مسخر تھا, تابے داری کے بغیر چارہ نہیں تھا. اب کیا کچھ نہیں نکالتے تھے ہوں گے وہ زمین سے, سمندروں کے اندر سے بھی نکالتے تھے اور زمین کے اندر سے بھی خزانے نکالتے تھے. اور پھر وہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ, شیطانی قوتوں کے ساتھ وہ ان کے لائے تھے. وہ اپارک ہوتے ہو, ان کے لیے گھر اٹھا لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا, ایسی بڑی بڑی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے. اب ان کو لگا دیا ہوتا تھا, یہ لوہا پگھلا, لوہا کا یہ کام کرو, ہانڈیاں بناؤ, برتن بناؤ, محلات بناؤ, اور برج بنا دو, وہ کر دو, یہ کر دو. تعمیرات کے کام پہ لگایا ہوا تھا زیادہ تر, زیادہ کنسٹرکشن کا کام لیا ان سے. بیت المقدس کی تعمیر کے اندر بھی ان سے کافی کام لیا. بیت المقدس میں بے حساب سونا چاندی ہیرے جواہرات لگائے. بعد میں بخت نصر نے اس کو لوٹا, لیکن ستر ہزار کے قریب اونٹ جو ہے نا اور گھوڑے استعمال کیے گئے بیت المقدس پر لگائی ہوئی دولت کو لوٹنے کے لیے. اچھی طرح مجھے اس کی مقدار یاد نہیں, بہت لگایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے کہ بالکل سونے اور چاندی ہیرے جواہرات میں اس کے میں ہی گویا کے اعتبار سے بنایا گیا تھا. اتنی دولت اس پہ لگائی تھی انہوں نے. ادھر گئی کیا ہوا وہ اللہ پاک کو معلوم ہے, کہاں چھپاتے کب نکالتے, کس کس کو چھپا چھپا کے کیسا کیسا دے. انہوں نے تو سلیمان علیہ السلام نے پورا نکلوایا, بہت کچھ نکلوایا تھا, پورا تو نہیں کہہ سکتے, کام میں لگے ہوئے شیاطین. تو شیاطین مسخر, پرندے مسخر, بولیاں وہ جانتے تھے پرندوں کے درمیان, پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, چونٹیوں کی بولیاں سنتے تھے, چونٹیوں کی بولیاں جانتے تھے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا. جب سلیمان کا لشکر جانے لگا تو ایک چونٹی نے کہا کہ وہ چونٹیو جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں اتر رہے ہیں. اور ان کا لشکر تو ٹڈی دل ہوتا ہے ایک دم, ایک انچ کی جگہ نہیں بچتی ہے جب وہ اترتے ہیں. تو دیکھو تم سارے کی ساری روندی جاؤ گی, جلدی سے داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی, چیوٹی جو بول رہی تھی اور یہ ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے, وہ چیوٹی وہاں بول رہی تھی, فتبسم ضاحكا من قولها, سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگی اس کی بات کو سن کر. قرآن پاک کہہ رہا ہے اور اس پر اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرنے لگے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک, پروردگار آپ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق دیجیے مجھے, ایسا نہ ہو کہ میں ان نعمتوں کے اندر آ کے ناشکرے پن میں آ جاؤں. جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جب اس لاؤ لشکر کے ساتھ میں جاتے ہیں اور اس جاؤ حشم کو دنیا دیکھتی تو حیرت میں رہ جاتی تھی, مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا سر اٹھتا نہیں تھا اور ہمیں اپنا سر جھکا ہوا ہوتا تھا اور تسبیح میں مشغول رہتے تھے, اللہ پاک کے شکر میں مشغول رہتے تھے. کہیں کوئی انداز, کہیں کوئی بات, کہیں کوئی جملہ, کہیں کوئی حیرت بڑے بن کے سامنے نہ آ جائے, کیونکہ اس میں شکر کا امتحان تھا ان کے. اللہ پاک نے کہا کہ ہم دیتے ہیں تو پھر ایسا. پھر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں خاص معاملہ یہ تھا اللہ پاک کا کہ یہ فرمایا تھا کہ ان نعمتوں پر حساب نہیں لوں گا. یہ بھی عجیب بات تھی نعمت پر, کیونکہ آخرت پر یقین کرنے والے کے لیے نعمت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ والے جان بنتی ہے کہ میں حساب کہاں سے دوں گا اس کا. ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کیا اسے حساب نہیں لوں گا, معاف ویسے ہی دے رہا ہوں تم کو. تو اب اس میں اکڑ پکڑ کا مسئلہ بھی اس میں زیادہ رکاوٹ کا نہیں رہا نا. اگر حساب نہیں ہے جب اس کا تو یہ نہیں پوچھا جانے والا تھا کہ تم نے یہ لے کے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا. اس پر بھی سلیمان علیہ السلام کی جو عبدیت تھی جو بندگی تھی وہ بڑی عجیب ہو رہی. تو اس واقعے میں جہاں اللہ پاک کی توحید کا مضمون ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مضمون ہے, جہاں اللہ کے جو محبوب اور صالح بندے ہوتے ہیں وہ نعمتوں میں اکڑتے نہیں بلکہ اللہ کی عبدیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, اس کا مضمون ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر والے نبی کا بیان کرتے ہیں, شکر والے نبی ہیں. یہ بھی ہمارا ایک نظام ہے, وہ بھی ہمارے نبی ہی تھے. اب ایوب علیہ السلام کا قصہ سنو, انہوں نے ہمیں پکارا تھا, ہم نے ان کی پکار پہ جواب دیا تھا, ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے اللہ پاک فرما رہے. تو جہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہاں یہ کہ جب ایوب نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار کو سنا ہے. اب اگر تم پکارو گے تو کیوں نہیں سنیں گے ہم تمہاری پکار کو. اور ایوب جیسے نبی نے بھی ہمیں ہی پکارا ہے, کسی اور کو نہیں پکارا ہے, تو تم کون ہوتے ہو بھائی یہ کہنے کے لیے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ایوب کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ ہماری طرف سے تھے, سلیمان کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ بھی ہماری طرف سے تھے, اور وہ بھی ہمارے محبوب, یہ بھی ہمارے محبوب. لہذا سلیمان کے ساتھ اگر کچھ معاملہ پیش آیا تو یہ نہیں کہ اس پر ہم بہت مہربان تھے, اور ایوب کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا تو یہ نہیں کہ ہم ناراض تھے. ہمارا انداز ہے, ہم ایک کو اس حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں, ایک کو اس حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہم نے ان کے لیے اس امتحان کو تجویز کیا اور ان کے لیے اس امتحان کو تجویز کیا. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا مزرعۃ الآخرۃ, یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں اپنے عمل کے ذریعے سے کچھ کرنا ہوتا ہے, بہت غور کا پہلو ہے. سورہ فجر میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو تصور ہے انسانوں کا کہ جب میں نعمتیں دیتا ہوں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے میری بڑی عزت افزائی کی, اور جب میں اس پر تنگیاں لاتا ہوں پریشانیاں لاتا ہوں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو میں یہ دونوں باتیں غلط ہیں, ایسا نہیں ہے. اس دنیا کو سمجھو, اس دنیا کو میں نے جیسے ڈیزائن کیا ہے, جو ترتیب رکھی ہے وہ سمجھو. کلا ہرگز ایسا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. میں اس کو خوب دیتا ہوں تو کہتا ہے میرے رب نے بڑی نوازش فرما دی. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. جب آزمائش میں اس کو ڈالتے ہیں اور اس کے لیے روزی کو تنگ کر دیتے ہیں, حالات تنگ کر کے, تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا ہرگز ایسی بات نہیں, یہ ہمارے امتحان کا انداز ہے. اور ایک حدیث قدسی میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندے کو یہ بتا دو کہ جس کے لیے میں نے جس حالت کو تجویز کیا ہے اسی حالت میں ہی وہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے. اگر اس کے لیے دوسری حالت کو میں تجویز کروں گا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا, کامیابی کے چانسز نہیں. یعنی فقیر ہے, فقیر کو غنی کر دیا جائے تو وہ نہیں دے سکتا ٹیسٹ. بیمار کو تندرست کر دیا جائے تو تندرستی میں امتحان نہیں دے پائے گا. اگر دے سکتا ہے تو وہ اسی حالت میں دے سکتا ہے جس میں میں نے اسے رکھا ہے. پریشان حال کو پریشانی میں امتحان ہے, نعمت والے کو نعمت میں. اور اس دنیا میں صبر والی جو لین ہے, یعنی خلاف طبیعت والی جو لین ہے, موافقت کے حالات کی موافقت کے خلاف, حالات کی موافقت والی نہیں بلکہ حالات کے خلاف کی جو لین ہے, اس سے جو امتحان ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے. عجیب بات یہ. اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو وہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں. ہم تو گھبرا جائیں کہ بھائی پھر تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ ہی مت بنو, مزے میں رہنا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء, آزمائشوں میں شدید ترین نبی ہوتے ہیں, شدید آزمائش ان کی ہوتی ہے. ثم الامثل فل امثل, پھر جو ان کے جتنا زیادہ حالاتوں کے اور صفات کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ ان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی. یبتلی الرجل بقدر دینہ, آدمی کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے اعتبار سے. اذا کان فی دینہ شدتا فاشتد بلاؤہ, اذا کان فی دینہ صلبتا اشتد بلاؤہ, وان کان فی دینہ ضعفا خفت بلاؤہ. آدمی کو اس کی دینی روحانی قوت کے اعتبار سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. اگر اس کے دین کے اندر قوت ہے تو پھر اس کے اوپر آزمائش بھی کڑی ڈال دی جاتی ہے. جیل میں کما لے گا, برداشت کر لے, نواز دیا جائے گا, چمک جائے گا. تو اس لیے زیادہ زیادہ اگر برداشت ہے اس میں, دین کے اندر مضبوطی ہے, برداشت ہوتی ہے, تو پھر اس پر زیادہ زیادہ ڈال دیا جاتا ہے. کیوں؟ جتنا زیادہ یہاں پہ بوجھ اٹھا لے گا وہاں اتنا کام آ جائے گا, اتنے بڑے مرتبے کو پالے گا. اور اگر آدمی کمزور ہوتا ہے تو اس کی آزمائش میں کمی کی جاتی ہے. یہ حدیث شریف ہے. اس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ سوچنے کا انداز نہیں ہے کہ اس وقت میں پریشانی میں ہوں, اس وقت انہیں مزے میں, یا اس وقت میں مزے میں ہوں وہ پریشانی میں. مزہ اور پریشانی دنیا میں وقت گزارنے کے اعتبار سے کوئی تصور نہیں ہے اس کا اہتمام. ایسا یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا ہمارا دماغ زیادہ کام کرتا ہی نہیں. دیکھو, سوچتے نہیں ہیں ہم کبھی اس بات, نہ مزے کے حالات کو مزے کے لائن سے لینا ہے, اور نہ تکلیفوں اور مصیبتوں کے حالات کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے لینا ہے. انداز ہے لفاق. بے شمار انبیاء اس حالت میں بھی گزرے, بے شمار انبیاء اس حالت میں بھی گزرے, بے شمار اولیاء اس حالت میں بھی گزرے, بے شمار اولیاء اس حالت میں بھی گزرے. بعض ولی ایسے ہوتے تھے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہوتے تھے, کھانے میں, پینے میں, رہنے سہنے میں, حشم قدم میں شاہانہ انداز تھا بالکل. جیسے بھی کرتوں میں نے حضرت عبدالقادر شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا. کتنے بڑے تاجر تھے, ایسا قیمتی لباس پہنتے تھے, کتنا عمدہ کھانا کھاتے تھے, ایسے عمدہ رائج میں رہتے تھے, بس ٹھاٹ باٹ پہ رہتے تھے. مگر جب رہتے تھے, جب 25 سال جنگل میں رہے تھے, پہلے 25 سال جنگل میں رہ کر آئے, پھر اس کے بعد میں یہ ان کے ساتھ میں نظام چلا. روزانہ مرغ کھاتے تھے. ترجمان السنہ میں حدیث کی کتاب ہے, درجہ والے میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ میں وہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا, ایک بڑھیا کا یتیم بچہ تھا. تو وہ آئی اپنے بچے کی خبر لینے کے لیے, تو وہ بہت کمزور ہو گیا تھا. اس کا کھانا دیکھا تو اس کو دال روٹی مل رہی تھی, دال روٹی دال روٹی. وہ حضرت سے شکایت کرنے کے لیے گئی تو حضرت کے در طرح کا مرغ رکھا ہوا تھا. میں نے آپ کہتے دین کا علم حاصل کرنے والے کرنے والے, میں نے آپ سے آپ رحم اچھے آدمی مجھے نظر آیا, اس لیے میں نے اپنے بچے کو آپ کے پاس میں چھوڑا اور آپ یہ کھا رہے ہیں اور اس کو یہ کھلا رہے ہیں. تو حضرت فرمایا تو کیا دیکھتی ہے میرے دسترخوان پہ؟ فرمایا کہ میں تو مرغ دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس. وہ فارم وارم کا سلسلہ نہیں تھا اس زمانے میں, بغیر فارم کے مرغ اصلی ہوتے ہیں. اس زمانے میں مرغ کھانا بڑی بات تھی, اس زمانے میں تو ترکاری کے برابر ہو گیا. وہ دسترخوان پہ کی ہڈیاں انہوں نے جمع کی اور کہا کہ خون دے دن اللہ زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. وہ پڑپڑا کے سیدھا ہو گیا, مرغ زندہ ہو گیا. فرمایا کہ میں مرغ کھاتا ہوں یہاں آ کے, تیرے بچے کو دال اس لیے کھلا رہا ہوں کہ وہ اس قابل ہوگا تو وہ بھی مرغ کھانے لگے گا, بے فکر رہ جاؤ. ایسے شاہانہ ٹھاٹ بٹ والے بھی بزرگ گزرے ہیں اور ایسے بھی گزرے ہیں. حضرت ثابت کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے پیر نے ایک آدمی کو بھیجا. پہلے زمانے میں پیر نے اگر کسی کو بھیجا ہے بولے تو اس کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ اس کے لیے امامہ بچھا دیتے تھے, اس کے لیے کھانا پینا اپنا چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے, اس کے ہاتھ پیر دبانے لگ جاتے تھے. نسبت کا بہت احترام تھا پہلے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ثابت کے پاس گئے تھے, کہنے میں ہاں انہوں نے کافی نہیں ڈالا. کہ کیا ہوا؟ کہنے میں بلٹ دے دیے دو. کہنے میں بلٹ دے دیا تجھے؟ کہنے میں ہاں. کہیں گے یہ بہت بڑی باتیں دے رہی, وہ تو کسی کو جتنا بھی نہیں ڈالتا, وہ تو نہیں میری طرف سے آیا تھا بول کے تجھے دو گلر مل گئے. وہاں پہاڑی گلر کھا کے رہے, 11 سال گلر کھا کے زندگی گزاری ہے سابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ بھی جنگلی گلر جس کو پوٹ توڑنے کے بعد اندر سے پتنگے 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 نکلتے ہیں. وہ عجیب حالات بزرگوں کے بھی, اور انبیاء میں بھی یہی بات ملتی ہے. کوئی پیغمبر انتہائی تنگی کی عذری کی حالت کے اندر وقت گزارے ہیں, کوئی انتہائی سہولت کی حالت میں وقت گزارے ہیں, کوئی ولی انتہائی سہولت کے ساتھ وقت گزارے ہیں, کوئی ولی انتہائی تنگی کے ساتھ وقت گزارے ہیں. یہ چند روزہ دنیا ہے. اس چند روزہ دنیا میں اللہ پاک نے جس بندے کے لیے جس طرح کے حالات کو تجویز فرمایا, اس کا آدمی رد نہیں کر سکتا, اس کو ہٹا نہیں سکتا اپنے طبقے سے. امریکہ کو آ کے نہیں ہٹا سکتے, امریکہ سے واپس جا کے نہیں ہٹا سکتے, آسٹریلیا کو جا کے نہیں کر سکتے, سعودیا کو جا کے نہیں کر سکتے, سعودیہ سے آ کے نہیں کر سکتے, انڈیا پاکستان میں رہ کے نہیں کر سکتے. اسباب جیسے بنتے جائیں ویسے آدمی کوشش کر لے, مگر یہ کہ جو حالات جس کے لیے طے ہیں اس کا رد نہیں ہو سکتا. انہی حالتوں میں جوانی سے لے کے موت تک اس میں اللہ پاک کے حکم کو سمجھ کے عمل کرنا یہ مطلوب ہے. حالات کو صحیح کر لینا یہ مطلوب نہیں ہے. نہیں ہوں گے حالات صحیح, جتنے ہونا ہے اتنے ہی ہوں گے, جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہوں گے. پریشانیاں جس نوعیت پریشانی کی الگ الگ ہے. کھانا پینا ہے, کھانا برابر ہے, پینا برابر ہے, روڈ اچھے ہیں, گاڑی حاصل ہے, اور جانے والا پہننے پہننے کی کوئی پریشانی نہیں ہے, لائٹ کی کوئی پریشانی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے. خالی لیگل مسئلے میں اٹکا دیتے ہیں 10-10 سال 12-12 سال, صبح میں نہیں نہ شام میں نہیں, نہ کھانے میں مزہ نہ پینے میں مزہ, ایک ٹینشن ایک ٹینشن ایک ٹینشن ایک ٹینشن, شوگر ہو گئی, بی پی ہو گیا, یہ ہو گیا تو چار قسم کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ اگر حالات میں لانا چاہے تو کس سے لاتے سمجھ لیں, بیویوں کی طرف سے آ جاتے, بچوں کی طرف سے آ جاتے, نوکری کی طرف سے آ جاتے, لیگل اسٹیٹس کی طرف سے آ جاتے, بیماریاں ہیں اس کی طرف سے آ جاتے, عزت کا مسئلہ ہے اس کی طرف سے آ جاتے, بچے بغاوت پہ آ جاتے ہیں اس کی طرف سے آ جاتے. جو حالات جس کے لیے طے ہیں نا وہ ہٹنے والے نہیں ہیں, شکلیں بدلتی ہیں, خالی شکلیں تھوڑی سی بدل جاتی ہیں لیکن حالات تو سب کے ساتھ. تو نہ حالات میں گھبرانا ہے, نہ نعمتوں میں اترانا ہے, نہ نعمتوں میں کسی دوسرے کو دیکھ کے جلنا ہے کہ وہ کتنے مزے میں ہے, کیا بڑا آدمی ہے, کیا کہہ کے مزے میں. اللہ کے پاس جا کے پتا چلے گا کہ اس کا جب حساب ہوگا تو مزے میں ہے کیا مصیبت میں, ارے وہ بیچارہ کتنے آزمائش میں ہے, کتنے مار میں آیا ہوا, خدا کی مار پڑی ہوئی ہے, گردش میں ہے اس کے ستارے, حالات بڑے خراب چل رہے ہیں اس کے. آپ کو کیا معلوم خراب چل رہے ہیں کیا اچھے چل رہے ہیں, کسی نبی کا حال تو خراب نہیں ہوتا نا, پھر دیکھو کیسا حال. بیان سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایوب علیہ السلام کے حالات سنتے ہیں, ایوب علیہ السلام کا جو حالات گزرے ہیں سوچنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ پاک اس کو ذکر فرماتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا تم نے ذکر سنا نا, فرماتے ہیں ایوبا, تذکرہ کرو ایوب کا اور دیکھو ایوب کو. ایوبا مقبول ہے, اس سے پہلے یہ ہے کہ دیکھو ایوب کو, ذکر کرو ایوب کا. اذ نادا ربہ, انہوں نے اپنے رب کو پکارا. کوئی نبی اپنی طرف دعوت نہیں دیتے, اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف نہیں بلایا کسی کو کہ میری عبادت کرو. کوئی پیغمبر اپنی طرف دعوت نہیں دیا کرتا, اپنے رب کو پکارتا ہے اور سب کو اپنے رب کو پکارنے کی تعلیم کرتا ہے. فرماتے ہو ایوب اذ نادا ربہ, یاد کرو ایوب کو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مجھے تکلیف پہنچ گئی اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. یہ دعا تھی ایوب علیہ السلام. فاستجبنا له, ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور جواب دے دیا. فکشفنا ما به من ضر, ہٹا دیا ہم نے اس تکلیف کو جو انہیں پہنچی ہوئی تھی. وآتیناہ اہلہ, اور ان کے گھر والے ان کے حوالے کیے. ومثلہم معہم, اور جتنے گھر والے ان کے پاس پہلے تھے مزید اتنے دے دیے. رحمت من عندنا, ہماری طرف سے فضل کے طور پر, ہماری رحمت کے طور پر ہم نے ان کو عطا فرما دیا. وذکرہ للعابدین, اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر بھی ہم نے دے دیا کہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک سبق بھی رہے. یاد رکھیں اس بات کو, وذکرہ للعابدین بھی بہت سوچنے کی چیز ہے. اللہ فرمائے وذکرہ للعابدین, میں نے یہ ایوب کے ساتھ میں کیا ہے. وذکرہ للعابدین, عبادت کرنے والوں اور خدا کی بندگی فرما برداری کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے, یہ سبق ہے, یہ لسن ہے بہت بڑا. اب یہ ہے کہ یہاں بہت مختصر ایسے بھی ہے کہ ان کو تکلیف پہنچ گئی تھی تو انہوں نے پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی. کیا تکلیف پہنچی تھی, ہٹایا تو کس طرح سے ہٹایا, کیا حالات ہوئے. قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر بھی آپ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں, اور جس وقت یہ پیغمبر تھے اس وقت ان کی پہلی جو حالت تھی وہ بہت ہی اعلیٰ ترین تھی. بے شمار ان کے پاس میں زمین تھی, بے شمار ان کے پاس میں جانور تھے, بے شمار ان کے پاس میں حشم قدم تھا, مال تھا, صحت بہت اچھی تھی, حسن ان کا مثالی تھا, بہت ہی حسین و جمیل اور شکیل تھی. اور ان کی بیوی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی پوتری ہے, لیا بنت میشا نام لکھا ہے. بعض لوگوں نے ان کا نام رحمہ بتایا ہے اور بعض لوگوں نے لیا بتایا ہے. اب یوسف, حسن یوسف رکھنے والی, اب اندازہ لگا لو. تو ایوب علیہ السلام اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، اپنی جوانی کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنے سامان و جائیداد کے اعتبار سے، زراعتوں کے اعتبار سے، باغات کے بساتین تھے ان کے پاس، بے شمار باغات تھے، بہت دولت تھی. یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس وقت جو ہے شیطان پورے ساتوں آسمانوں تک جاتا تھا. یہ میں جو سنا رہا ہوں آپ کو تفسیر کبیر سے سنا رہا ہوں، انہوں نے یہ واقعہ تفصیل سے درج کیا ہے. تھوڑا سا اس زمانے میں ساتوں آسمانوں تک جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پہ چڑھائے جانے کے بعد صرف تین آسمان تک جاتا تھا، چوتھے سے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ چوتھے بھی حضرت عیسیٰ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پوروں سے روک دیا گیا. اس زمانے میں اس کی آواز جواب اوپر تک تھی. تو شاید اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ آسمانوں میں ہوتا تھا اللہ کے پاس اور فرشتوں کے پاس، جبرائیل و میکائیل کے پاس، اس سے اس کو جلیسی بہت ہوتی کہ کیا بندہ ہے بھائی. اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ دیا، خوبصورتی بھی دی کہ نبوت عطا فرمائی ہے. تو اس حسد کے اندر اس نے اللہ سے ایک دعا کی، درخواست کی کہ پروردگار آپ نے ایوب کو بہت نعمتیں عطا فرمائیں اور بہت شکر گزار بندہ ہے وہ آپ کو، لیکن آپ نے اس کو مصیبتوں سے تو آزمایا نہیں. کیا بتایا صبر ہے نہیں ہے اس کے پاس، اس کا صبر بھی تو دکھاؤ. شکر تو آپ نے اس کا دکھا دیا، صبر بھی دکھاؤ اس کا. اور اگر مجھے چانس دیں گے آپ تو میں بتا دوں گا کہ وہ صبر نہیں کر سکتے، اس کو ناصبرا بنا دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا مخلص ہے. اللہ عباد اللہ المخلصین ہے نا، اللہ پاک کے مخلص بندے ان کو شیطان ہلا نہیں سکتا کسی بھی حالت میں. اب میں کہ وہ مخلصین میں تھے، اس کو تو نہیں ہلا سکتا. کہنے کہ آپ مجھے چانس تو دیجیے. کہنے کہ ٹھیک ہے جو آپ چانس دیا. اور شیطان کو یہ آزمائش کا موقع اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے. داؤد ایوب علیہ السلام اللہ تبارک وتعالیٰ سے ذکر فرما رہے کہ انی مسنی الشیطان بنصبٍ وعذاب، پروردگار شیطان نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی ہوئی، مجھے بڑی مشقت میں اس نے ڈالا ہوا ہے. تو اللہ ہی کو پکارا تھا انہوں نے، تو اس کے ذیل میں ہے یہ باتیں. اور یہ سب مفسرین سے ہی منقول ہیں. اوپر حضرت قتادہ تھے، حضرت مجاہد تھے، حضرت اللہ ابن مسعود تھے، حضرت وہاب ابن منبہ تھے، اور حضرت کعب تھے. اور ان کے سلسلے کے زیادہ روایتیں حضرت وہاب کی ہیں. تو انہوں نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں موقع دے دیا، کر لو جو کرنا. اس نے سارے شیاطین کو، جنات کو، افاری کو جمع کیا، عفریتوں، اور کہا کہ ہمیں ساتھ مل گیا ہے ایوب کو ستانے کا. اب وہ ہے کہ وہ صبر کا اس کا دیکھا جانے والا ہے کہ صبر کتنا ہے ایوب میں. ہے تم میں سے کوئی کہ کچھ کرے اس کے خلاف کاروائی؟ تو ایک عبرت نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر باغوں کے اوپر اس کو میں چھوڑ دوں گا نا تو سارے باغ جلا دیں گے. جو کوئی باغ کوئی چیز باقی نہیں رہے گا، پہلے میں چھوڑ دیں پورے باغ جل گئے ایک ہی ساتھ ہوں گے. حضرت ایوب علیہ السلام نماز میں تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد شیطان آیا، کہیں گے پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہیں گے کیا ہو گیا؟ میں سارے باغ جل گئے. اچھا جل گئے، جل گئے میں کیا کروں؟ اتنی بڑی مصیبت آ گئی تم کہیں جل گئے تو جل گئے. کہیں گے بھائی جس نے مجھے دیا تھا اس نے لے لیا، پہلے دینا اس نے مناسب سمجھا، پھر جلا کے ختم کر دینا مناسب سمجھا. ٹھیک ہے تو بات نہیں. یہ بڑا حیران ہوا. پھر اس نے جو شیطانوں کی دوسری قسموں کو جمع کیا، یا کچھ کر سکتے ہیں ان کے خلاف؟ تو شیطان نے کہا کہ ایک کام کر سکتے ہیں، میرے پاس ایک ایسی قوت موجود ہے کہ اگر میں اس کو استعمال کروں تو ان کے سارے جانور مر جائیں گے. تو پہلے اونٹوں کے ریوڑ پر آزمایا گیا، پورے اونٹوں کے ریوڑ کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا شیطانوں نے. ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ وہ تو سارے اونٹ ختم ہو گئے تمہارے، اب ایک اونٹ سے آدمی ہل جاتا ہے لوگوں سے تو سارے ایک ساتھ مر گئے. ان کو پتا چلا تو کہنے کہ وہ اللہ پاک کی مرضی ہے، جن کو زندہ رکھنا تھا رکھا، جن کو مارنا تھا مار کے. میں کہتا ہوں اللہ پاک کی حمد اس پر بھی ہے، اللہ پاک کی حمد اس پر بھی ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے پہلے بھی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اب بھی. بڑا پریشان. پھر اس کے بعد جو ہے بکریوں پر باری آئی، سارے بکریوں کے ریوڑ جو تھے جانور پورے ختم کرا دیے بلاخری صورت میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام ہلے نہیں، اس کے بعد یہ ہوا یہ ہے کہ سارے شیطانوں نے مل کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کو اتنی زور سے ہلایا اس کی لکڑیوں کو اور اس کے نچلے حصے کو کہ پوری چھت ان کی اولاد پر بڑھنی. اور سات بیٹے سات بیٹیاں تھیں, بیوی اور سات بیٹے سات بیٹیاں. بیوی تو تھی نہیں اس جگہ پہ بچ گئی, سات بیٹے سات بیٹیاں پورے ایک ساتھ جو ہے نا ہلاک ہو گئے. تو ایک بیٹا کو اٹھا کے لایا شیطان, ایوب علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے اور اس حالت میں کہ ان کے دماغ دور کا دماغ پچل گیا تھا کچل کے, اور ناک میں سے اور جناب آنکھوں میں سے تو نکل رہا تھا پانی وغیرہ اس کا. انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا ہوں گے. ایوب علیہ السلام نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو پورم کے ساتھ ایسے ہوا, اور کہا کہ پورا گھر گر گیا, وہاں تھے نہیں ہے ایوب علیہ السلام. انہوں نے اللہ پاک کی تعریف ہے, انہوں نے دیا تھا انہوں نے لے لیا. شیطان کو باہر ہی بڑا کل ملایا اور اس نے کہا کہ یار یہ بڑا عجیب آدمی ہے, تو ہلتے ہی نہیں بالکل. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ شیطان میں نے ایوب کو دیکھا کہ وہ نہ مال سے متاثر ہوتا, نہ اولاد سے متاثر ہوتا, نہ باغوں سے متاثر ہوتا. یہ ساری نعمتیں اسے ہٹا لی گئی ہیں آزمائش کے اندر. اگر آپ مجھے ان کی جان میں تصرف کی اجازت دے دیں تو پھر دکھاؤں گا میں. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو, اس کی بھی مہلت دی جاتی ہے تمہیں. تو وہ آیا, ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, اس نے زمین کی طرف سے ایسی زور سے کوئی چیز پھونکی ان کی ناک میں کہ پوری ان کے جسم کے اندر آگ سی لگ گئی ایک دم, اور پورے جسم کے اندر خارش شروع ہو گئی بہت تیزی. اب اتنی خارش کہ ایوب علیہ السلام سے برداشت نہ ہو اور وہ کھجانے لگے. کھجاتے کھجاتے ان کے ناخن نکل گئے, تو پھر انہوں نے لکڑیوں اور پتھروں کے ذریعے سے اپنے جسم کو ڈھکنا شروع کیا, پورے جسم میں آگ سی بھر گئی. نتیجہ یہاں تک ہوا کہ پورے جسم کا گوشت نکل گیا اور انفیکشن ہو گیا اس میں, اور انفیکشن ایسی طریقے کا ہوا کہ جسم سے گوشت جو ہے نا سڑ گیا اور باہر ٹپکنے لگا اور اس میں کیڑے پڑ گئے. اور ایوب علیہ السلام ہیں کہ اللہ پاک کے حمد بیان کر رہے ہیں, شکر کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کی تعریف ہے, آپ جس حالت میں بندے کو رکھیں آپ جس حالت میں بندے کو رکھیں, یہی کہتے جاتے ہیں. ہوا یہ کہ گاؤں والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت مسئلہ ہے, سارے دوسرے لوگ جو ہے نا پریشان ہوں گے, تو ان کو ایک کچرے کی جگہ پر لے جا کے ڈال دیا. بستی والوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں رہنا بھی, تو صرف بیوی جو تھی ان کی وہ ساتھ میں رہتی تھی, بڑی وفادار تھی, خدمت کرتی تھی, کھانا کھلاتی تھی, آتی تھی جاتی تھی ان کے پاس, اور کوئی ساتھ نہیں دیتا. سارے لوگوں نے چھوڑ دیا, کنبے والوں نے, جان پہچان والوں نے, لوگوں نے, جو دوست احباب تھے سب لوگوں نے کہا کہ بھائی کہاں مصیبت میں پڑے, بھائی کیا مسئلہ ہے ان جگہ دینے والوں. وہاں جانے کے بعد میں صورتحال یہ ہوئی کہ جب لوگ آئے آ کے دور دور سے گزرتے ان کی بدبو کی وجہ سے, تو کوئی کہتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فضل اس بندے پر ہوتا, کوئی ان کا کوئی گناہ ضرور ہے جس کی وجہ سے پکڑا ہوا, یہ اللہ کا اگر محبوب بندہ ہوتا تو اس حالت میں نہ ہوتا ہے. اس پر اگر ذرا بھی اللہ میں رحم کرنے والے ہوتے تو یہ کیفیت میں نہیں ہوتا ہے. امام راضی نے لکھا ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو اس کا صدمہ بہت ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کو. اچھا یہ وعدہ ہو گیا تھا ایوب علیہ السلام سے کہ ان کے دماغ کو اور ان کی زبان کو اور ان کی عقل کو دل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس بیماری میں, یہ تین چیزوں پر تو اس کو قدرت نہیں دوں گا, اس کے دل پر نہیں دوں گا, اس کی عقل پر نہیں دوں گا, اس کی زبان پر نہیں دوں گا, بقیہ پورے جسم پہ تجھے تصرف کا حق حاصل. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو سنا تو ان کو بڑا دل دکھا, تب انہوں نے یہ دعا کی کہ ربی انی مسنی الضر. ضر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کس تکلیف کی شکایت کی انہوں نے اللہ پاک سے, یہ اللہ سنا نہیں جاتا, یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ میرے ساتھ, انی مسنی الضر روان تھا. بہت سے اقوال ہیں, پانچ چھ قول اس میں ہیں کہ ضر سے کیا مراد ہے, مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں اس قسم کے. ایسے میں ایک واقعہ ایک اور عجیب پیش آ گیا, وہ یہ کہ خدمت کرتے کرتے یہ 18 سال گزر گئے بیوی کو, 18 سال جو ہے نا وہ اس حالت میں پڑے رہے, یعنی یہ بیماری کا جو سلسلہ ان کے ساتھ میں شروع ہو گیا تو 18 سال ہو گئے ایک روایت میں, دوسری روایت میں ہے کہ 13 سال ان پر یہ حالت گزری ہے, اور تیسری روایت میں ہے کہ 7 سال کچھ مہینے ان پر ابھی گزرے تھے اس کیفیت میں, جبکہ ان کو بالکل کنیز کروسا پہ مکانس پہ لا کے پھینک دیا گیا تھا, یعنی کچرے کی جگہ پر لا کے ان کو ڈال دیا گیا تھا. بستی میں ان کو لانے کی اجازت نہیں تھی, بیوی وہیں جاتی تھی خدمت کرتی تھی. شیطان ایک مرتبہ اپنے پورے شیاطین کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ اس بندے نے تو میرا دماغ خراب کر دیا, یہ تو میں نے اس کی جان میں بھی کوشش کر کے دیکھ لی، کوئی ناشکری اس کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، اس کے مال میں بھی کوشش کر لی، اس کی اولاد میں بھی کوشش کر لی، اس کے حالات کسی اعتبار سے متاثر نہیں ہو رہا، تم لوگ مشورہ دو مجھے کہ میں کیا کروں اس کو، کہ اس کو ناشکرا بندہ بناؤں، اللہ نافرمان بناؤں. تو سارے فرشتوں نے، سارے شیطانوں نے مل کے کہا کہ آپ نے ان کے بابا آدم کو چکر کہنے دیا. تو کہنے لگے ان کی بیوی کے راستے سے، کہنے لگے بس اس کی بیوی کو پکڑ، اس پہ چلا کوئی چکنی چار. تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ راستہ بھی آزمایا نہیں ہے. تو وہ حضرت حجیب علیہ السلام کی بیوی کے پاس پہنچا، اور بہت ہی عجیب عظیم حالت کے اندر، شہانہ ٹھاٹوار سے، بہت بڑی جسامت میں، اور جا کے کہنے لگا کہ میں زمین کا خدا ہوں، عجیب آسمان کے خدا کی عبادت کرتا ہے، اور یہ حالات میری وجہ سے ہوئے ہیں. اگر وہ میرے نام پہ ایک جانور قربان کر دے، سخلا لکھا ہے، سخلا کا بکری کا بچہ، اگر وہ میرے نام پہ ایک جانور قربان کر دے یا مجھے سجدہ کر لے، تو یہ ساری مصیبت اس کی چلی جائے گی. دیکھا نہیں کتنی مصیبت میں پڑا ہوا، کتنے زمانے سے پڑا ہوا، ان کے دل میں آنے بات، مطلب دل میں آنے سے مراد ایسا کرنا ہے بلکہ نہیں آیا، لیکن اپنے باپ اپنے شوہر کی تکلیف دور ہونے کا ایک جذبہ آیا کہ کوئی صورت نکلے. تو بہت ہی نرم انداز میں، فیوریٹ انداز میں، ایسا کچھ ہو جائے تو اچھا ہے، کوئی صورت ایسی ہو کہ شریعت میں اتنی اجازت ملے، اسلام میں کوئی گنجائش ہو، اللہ پاک سے وہی آ جائے ایسی کہ ایسا کر لو تکلیف دور ہونے کے لیے. کیا پتا نہیں کیا ان کے ذہن میں آئی بات، انہوں نے جا کے ایوب علیہ السلام سے نکل کر دیا. تو جاتے انہوں نے کہا کہ شیطان تیرے راستے سے اب مجھے فکرے میں ڈالنا چاہتا ہے، اور تو اس کی باتوں سے نرم پڑ گئی. اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہیں مذہب کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، کسی اور کے نام پہ قربانی دی جائے، جانور ذبح کیا جائے، یا کسی اور کے لیے سجدہ کیا جائے؟ تم اس نرم لہجے میں مجھ سے بولی کیسا یہ بات؟ کہا کہ ناراض ہو گئے، کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی تو تجھے 100 ذبح ماروں گا. اس سے پڑ گئے حجی آپ کو اتنی خدمت گزار تھی، اسے ناراض ہیں، اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تجھے 100 کڑے ماروں گا. تم نرم پڑی کیسا شیطان کی باتوں میں؟ اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں کیا، ایک اور کام کر دیا، کہنے لگے اب میں تیرے ہاتھ سے بھی کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. وہ ایک ہی بیچاری لا کے دیتی تھی، خدمت کرتی تھی، کھانے کا سامان، پانی کا سامان تھوڑا سا، انہوں نے ختم کھا لی کہ میں تیرے ہاتھ سے نہیں کھاتا، پھر میں ناراض ہوں. اب وہ بیچاری منت سے معذرت کرے اور منع کر دیا اس کو کہ آنا نہیں میرے پاس. کئی دن گزر گئے اس حالت میں. تو بیچاری کو رہتے رہتے جو ہے خیال آیا کہ میں اس کو، ان کو اگر میں نہیں جاؤں گی، میں اکیلی خدمت کرتی ہوں، ٹھیک ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، تو ان کا زندگی کا کیا ہو رہا ہے؟ جب تک ان کے حالت میں جان ہے اس وقت تک تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جان نکل جائے اور جانور کھا جائے ان کے جسم کو، بکری ہڈی جو کچھ بھی ہڈیاں بچی ہوئی ہیں ان کو، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو تو پھر وہ آئیں. اس اثنا میں جبکہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو انہوں نے آنے سے منع کیا ہوا تھا، اس وقت یہ دعا کی حضرت ایوب علیہ السلام نے. ہمارے پڑھنے کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، ہم نے ان کو جواب دیا، لیکن اس کے پیچھے کہانی کتنی بڑی ہے، کیسی عظیم کہانی ہے. اس درمیان میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ بیوی نے کہا کہ آپ کیوں اللہ پاک سے دعا نہیں کرتے ہو، کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکوا نہیں کرتے، کتنی تکلیف میں آپ ہیں، اب اللہ کے نبی بھی ہیں. فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں میں نے کتنی نعمتیں استعمال کی، کتنے سال تک ہم لوگ مزے میں رہے. تو کہنے لگے اتنے سال تک، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، یعنی 7 کے بعد میں پیش آیا ہے، 7 سال کے سے زیادہ کے تھے وہ، لیکن برسوں ہم مزے میں رہے، اللہ نے خوب دولت دی. اس نے فرمایا کہ کم از کم اتنے سال تو گزرنے تھے جتنے سال تک ہم مزے میں تھے، جتنے سال ہم نے مزے کیے اللہ پاک کی نعمتوں سے، اتنے سال تکلیف کے تو گزرنے تھے، اس کے بعد پھر سوچیں گے کہ اللہ سے یہ بات بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، یہ فرمایا. لیکن جب یہ صورتحال ہو گئی تو پھر ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار مجھے تکلیف پہنچ گئی، یعنی مسنی ابو روانتا رحم الرحمٰن فسٹ جبنا رہو، اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، فکشپنا ما بھی من در، ہم نے ان کی تکلیف کو دور کیا. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر واقعے کو جو اللہ نے ذکر فرمایا اس میں یہ کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام فرمایا کہ ارکز برج لکھ، اپنا پیر مارو زمین پہ، خاضا مختصن بارد و شراب، جیسے ہی تم ریڑھی مارو گے تو وہاں سے چشمہ نکلے گا، اس میں سے غسل کر لو اور اس سے پی لو، یہ غذا کا بھی کام کر دے گا. تو ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی پیر مارا ایک بہترین چشمہ برآمد ہوا اور اسے انہوں نے غسل کیا اور اسے پیا تو ایک مرتبہ میں سڈنلی یعنی بالکل دفاتر موجودے کے طور پر اسی وقت ساری بیماریاں ختم ہوئی اور نئی کھال آ گئی. اور پھر اللہ پاک نے جبیر علیہ السلام کے ذریعے سے ایک لباس بھیجا تو عالی شان ایک کھلا پہن کے, کھلا کہتے ہیں وہ جس کا نیچے اوپر ایک ہی ہوتا ہے پورا کا پورا سوٹ جس کو کہتے ہیں, وہ پہن کے جوان ویسے ہو گئے, خوبصورتی ویسی لوٹ آئی, جوانی ویسی لوٹ آئی اور جناب والا صحت ویسی ہو گئی بالکل کو پہچان نہیں سکتا تھا. وہ ایک طرف جا کے بیٹھ گئے دور. تو اس زمانے میں جب دو تین دن گزر گئے اس کو تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کیا ہوا. وہاں کے دیکھا تو کچرے کی جگہ پہ کوئی آدمی نہیں تھا. وہ بےچاری پریشان ہوئی کہ کیا ہوا, ان کو کوئی گھسیٹ کے لے گیا جانور یا کیا ہوا. تو وہ جب پہنچی معلوم کرنے کے لیے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے تیار اس طرح. پوچھا کس کو دیکھ رہی ہوں؟ تو کہنے لگی ایک آدمی تھا یہاں پہ کچرے کی جگہ پہ پڑا رہتا تھا, بیمار تھا, اس کا جسم گرا ہوا تھا پورا, اس کے کیڑے پڑے ہوئے تھے اور جناب میں اس کے لیے خدمت کیا کرتی تھی. فرمایا وہ تمہاری کیا لگتی, تم کو کیا لگتا ہے وہ میرا شوہر تھا. تو کہنے لگے اگر تم اس کو دیکھو گے تو پہچانو گے. کہ نہیں ہاں پہچان ہوں. تو کہا میں تو ائی ہوں. وہ بےچارے حیران ہو گئی. تو جیسے ہی وہ کہا کہ میں ایوب ہوں, ہنسے وہ مسکرائے. تو مسکراہٹ سے پہچانا ان کی بیوی نے کہ ہاں یہ میرا شوہر ہے. ان کے ہنسنے کا جو خاص اسٹائل تھا انداز تھا کہ نہیں ہاں جیسے یہ تو ایوب ہی کی ہنسی ہے. اور کسی چیز سے پہچانے نہیں جا رہے تھے وہ, کیونکہ لباس عالیشان ان کا, تندرستی ان کی بہترین, جوانی ان کی بہترین, حسن جمال ویسا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. فوراً فاطمہ کا ہو دونوں یعنی انہوں نے گلے لگا لیا ان کو. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ, کیا قصہ ہوا؟ تو ایوب علیہ السلام نے پوری ادا سنائی. میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کر دی, اللہ پاک نے دعا میری قبول کی اور مجھے یہ کہا کہ میں زمین پہ ایڑی مار دوں. تو میں نے ایڑی مار دی, اس میں سے پانی نکل آیا تو بس اسی سے پیا ہوں. اندر کی بیماریاں چلے گئیں, اسی سے نہایا ہوں, اوپر کی بیماری چلے گئی. لباس اللہ پاک نے اوپر سے بھیج دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ آتے ہی نہ ہوں آلہ ان کے پورے گھر والے ہم نے ان کو دیے. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ ابتلا کا دور ختم ہو گیا اور شیطان ناکام ہو گیا, فیل ہو گیا اور اس کو پتا چل گیا. اللہ نے فرمایا انا وجدنا صابرا نعم العبد, ہم نے اس بندے کو صابر پایا اور بہترین بندہ. ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ لفظ ہے انا وجدنا صابرا, وہاں سے سرٹیفکیٹ آیا ہے, ہم نے ان کو صابر پایا ہے. نعم العبد بڑا عمدہ بندہ ہے. انہ اواب, بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو چونکہ وہ ابتلا کا ختم ہو گیا تو اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا. یہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ ان کے گھر والوں کو زندہ فرما دیا اللہ پاک نے, پورے بچوں کو اور بچیوں کو. اور پھر ان کی جو بیوی اہلیہ جو تھی ان کی جوانی کو لوٹا دیا. اور ان سے پھر اتنے بچے ہوئے تھے. ایک تفسیر میں تو یہ ہے کہ سات بیٹے سات بیٹیاں پھر ہوئے ان کو. اور یہی جملے کا مطلب ہے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, جو ان کے گھر والے تھے ایک مثل اور ہم نے ان کو ان کے ساتھ کر دیا. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 26 اولاد ان کو ہوئی تھی ان اہلیہ سے. 26 بیٹے ان کو اللہ پاک نے ان سے عطا فرمایا, اتنے صحت عطا فرمائی دونوں کو. پھر اس پر ان کا اچھا خاصا وقت گزرا ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 7 سال ان پر بہت اچھے گزرے. اس کے بعد بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ, اس سے کچھ کم. اس کے بعد پھر جو ان کا کمی یعنی اس دنیا سے جانے کا وقت تھا اس کے اعتبار سے ان کی موت واقع ہوئی. اللہ تعالیٰ شانہ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وذکر للعابدین, کے عبادت کرنے والوں کے لیے, عبادت سے مراد اللہ کی بندگی کرنے والے, ان کے لیے ایک نصیحت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین پر جمنا چاہیے حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں, اپنے ذاتی ہوں یا دوسری طرف سے ہوں, اپنے دین کی مضبوطی کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی کمزوری کے اعتبار سے عافیت مانگنا چاہیے. ہاں آزمائش کے خاطر ایک تھپڑ پڑا حالات کا ہمارے کو تو ہم تو اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں. ہمارے لیے تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا ایمان تو دو روٹیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دو روٹی روز ملتی رہتی ہے تو اللہ پاک آپ کا شکر ہے آپ بہت اچھے ہیں. جس دن دو روٹی آگے پیچھے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معاملہ لڑائی کا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا کرے آگے جی تو زندہ رکھنا ہے رکھو سیدھا نہیں تو مارو. نوز اللہ مزہ بہت سے اسلام کی بےمانی کی بات ہوگی نا. ہم تو بہت ہی کمزور ہیں مگر یہ ہے کہ ایک آئیڈیا ملتا ہے, انداز ملتا ہے اور تسلی ہوتی ہے کہ حالات سے پریشان نہیں ہونا. آپ یہ ضرور ماننی ہے کہ ہم حالات کے قابل نہیں, آزمائش کے قابل نہیں, لیکن ایک ایسا سیٹ اپ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ بولو مت بولو, میں کمزور ہوں یا طاقتور ہوں بولو, کچھ بھی کہو, آپ کی استعداد اور قوت کے اعتبار سے دو قسم کے حالات رہیں گے. سلیمانی حالات بھی رہیں گے, ایوبی حالات بھی رہیں گے, داؤدی حالات بھی رہیں گے, ایوبی حالات بھی رہیں گے. یعنی کچھ نعمتیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ملیں گی تو اس میں اللہ پاک کا تم امتحان کیسے دیتے ہو؟
کچھ تکلیفیں اور حالات اور مصیبتیں آئیں گی، اس میں اللہ پاک کے ساتھ تمہارا جذبہ، تمہاری نیت اور تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر رضا، ان کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضا مندی وہ کیسی رہتی ہو، یہ دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. ہر بندے کے ساتھ ہی اللہ پاک کا ملاؤ. اس لیے کسی کو کتنی تکلیف میں آئے یہ نہیں سوچتا ہے کہ بھائی وہ اللہ کے عذاب میں آ گیا، مار میں آ گیا، اور کوئی کتنی نعمت میں آئے گا یہ نہیں کہ وہ اللہ پاک کے فضل میں آ گیا. اس کے ساتھ اللہ کا نظام اللہ کو آ گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی تکلیف کو دور کیا. وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے ان کو ان کا اہل دے دیا پورا. اور پھر وہ واقعہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اچھے ہو گئے تو فکر میں تھے کہ جس بیوی نے مجھے کسی حال میں نہیں چھوڑا، جبکہ سب نے چھوڑا تھا اس نے نہیں چھوڑا، اور اتنی خدمت کی، اس کنڈیشن میں خدمت کی میری کہ جب میرے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے تو بھی ان کی صفائی کرتی تھی، مجھے کھلاتی پلاتی تھی. اب اس بیوی کے ساتھ میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ اس کو سو مار ماروں گا، ماروں گا تو مر جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، ہم نے ان کو تدبیر سجائی. اللہ تعالیٰ خود ان کو بھی چاہتے تھے اور ان کی بات بھی رکھنا چاہتے تھے. اللہ نے فرمایا کیا نہیں ہوں جہاں پر گاڑیاں جمع کرنے کا ذکر ہے، ترجمہ سنا دیتا ہوں، چاہے ذہن میں نہیں آ رہی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بھی ایوب سے یہ کہا کہ باریک باریک 100 گاڑیاں جمع کر لو اور ان کی پوری جھاڑو کا ایک کٹا بنا دو اور وہ اس کی پیٹ پہ مار دو، ہم اس کو 100 کنسیڈر کر لیں، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی. ان بیچارے نے جو خدمت کیا یہ مطلب ہوئی ہے کہ 100 مار 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 کے اس کو مار ڈالو. بولی قرآن پاک میں اس کا ذکر. اور اسے اندازہ کیجیے کہ ان کی بیوی کتنی صابرہ شاکرہ تھی اور کتنی خدمت گزار تھی، کتنی صالحہ ولیہ تھی، اور اللہ پاک کے ہاں ان کی کتنی رعایت تھی. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے کہ ایوب کو ان کی قسم پوری کرنے کے لیے ہم نے یہ تدبیر سجائی کہ تم باریک باریک کاڑیوں کے 100 کاڑیاں جمع کر لو اور ان کو ایک کٹھا بنا کے، اس کا ایک حصہ بنا کے، اس کو باندھ کے اس کی پیٹ پہ ایک مار دو، چونکہ 100 سے آپ نے مارا لہذا ہم اس کو 100 کنسیڈر کر لیں گے اور تمہاری قسم پوری کر لیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس قسم پوری کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، پوری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عزت کو بیچ میں لانا اپنے کام کے لیے، تو اس کو بے عزت ہونے نہیں دینا، ہر حالت میں وہ قسم پوری کی جانی چاہیے. اسی لیے اگر قسم پوری نہیں ہوئی تو کفارہ دینا ہے، معافی مانگنا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی اللہ پاک کے نام کے پر. قسم کے کفارے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب قسم کھا لی بندے نے کہ یہ کام نہیں کروں گا اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ دیا تو پھر اس کو اللہ کے نام کی عزت جتنی ہے اتنی اس بات کی رعایت کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے نام کی عزت کا کوئی نہایت ہو رہی ہے تو ہر حالت میں اس کو پورا کرنا ہے. کمزور ہے بندہ نہیں کر سکا تو اچھا ٹھیک ہے معافی مانگو، کفارہ دو، کفارہ رکھا لیا اسلام کے اندر. مگر علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ان کی بات کو ٹالا نہیں جاتا، ان کی بات کا اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا. وہ آتینا ہو اہلہ، ہم نے ان کو ان کے اہل عطا کر دیے، ومثلہم معہم، اور جتنے اہل ان کے پاس تھے اور ان کا مثل دے دیا. پھر ان کی ساری دولت بھی واپس ہوئی، سارا مال بھی واپس ہوا، ہاشم قدم بھی واپس ہوا، صحت بھی واپس ہوئی، شباب اور فضل جمال بھی واپس ہوا، سب کچھ ہوا. رحمت من عندنا، ہماری طرف سے رحمت کے طور پر ہوا ہے. ذکر للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے لیے بھی ہوا ہے کہ دیکھو دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اور اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل یہ بھی صابروں میں سے، ادریس یہ بھی صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ذوالکفل یہ بھی صبر کرنے والوں میں سے. ان کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، سب کو پتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی صبر والی زندگی کا نمونہ ہے. ہم اکیلے اسماعیل کو لے جا کے وادی ویر کی ذرا میں ڈال لیں گے، بیوی اما کو بیٹے کو، نہ کھانے کو کچھ ہے وہاں، نہ پہننے کو کچھ ہے وہاں، نہ رہنے کو کچھ ہے وہاں. دھوپ کی گرمی الگ ہیں، سردیوں کی سردیاں الگ ہیں، کھانے پینے کا حال یہ ہے کہ سوائے زمزم کی کچھ نہیں ہے، یا پھر شکار ہے جس کے اوپر گزارا کرنا ہے. کس طرح سے ان کا گروتھ ہوا ہوگا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ کیسی ان کی راتیں گزری ہوں گی، کیسے ان کے دن گزرے ہوں گے، کیسے وہ سردی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کرتے رہے ہوں گے، کتنا برداشت سے کام لیتے رہے ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ آ گیا تو قربانی کو تیار ہو گئے، کھیل ہے کم صبر کی بات ہے. یہ جب ذبح ہونے کا مسئلہ آیا تو اسماعیل کہنے نہیں آپ مجھے ذبح فرما دیجیے، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام بڑے صابر تھے، ادریس علیہ السلام بڑے صابر ان میں سے تھے. ادریس کے بھی حالات، ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، یہ سب سے پہلے نبی ادریس قرار دیے جاتے ہیں، تشریح نبی جو ہوتے ہیں. اور حساب کا، علم نجوم کا، اور جناب والا ابن رمل کا علم ان کو معجزے کے طور پر دیا ہوا تھا. کپڑے بنانے کا, ان سے پہلے لوگ صرف جلد استعمال کرتے تھے جانوروں کی, کھال استعمال کرتے تھے اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے. کتان سے کپڑا بنانا, کپڑا بنا کے کاٹن سے کاٹن بنانا, کاٹن سے کپڑا بنانا, کپڑا بنا کے استعمال کرنا, یہ ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا, یہ مشہور ہے کتابوں کے اندر. تو ان کے ساتھ اللہ پاک نے یہ معاملہ فرمایا تھا, فرماتے وہ ادریس بڑے صابرین میں تھے, اور 30 صحیفے جو ہے نا ان کے اوپر نازل ہوئے یہ کتابوں میں لکھا ہے. اللہ پاک نے ان کو 30 صحیفے عطا فرمائے تھے. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی بڑے صابرین میں تھے. قرآن پاک میں دوسری جگہ ان کے بارے میں یہ کہ ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا اور رفعنا مکانا عالیا, جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع ہوا اٹھایا گیا, ادریس علیہ السلام کا بھی رفع ہوا, ان کو بھی اٹھایا گیا ہے. البتہ ان کے بارے میں یہ, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کو اٹھا کے رکھا گیا ہے, وہ حیات ہیں. اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کو چوتھے آسمان پر موت واقع ہوئی ان کی, یعنی ان کی موت لکھی ہوئی تھی چوتھے آسمان پہ, وہاں لے جا کے ان کو وہاں پہ ان کے ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کیا, وہیں ہیں ورکے میں. مشہور یہ ہے ان کے بارے میں کہ فرشتوں سے بڑی دوستی تھی ان کی, نجوم کے بھی بڑے ماہر تھے, اللہ عالم کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ میں تھی. تو جس وقت ان کی طبیعت بہت ناساز ہوئی تو ایک بہت ہی قریبی یار غار کہہ لیجیے فرشتے نے کہا کہ چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اوپر, اپن جا کے آتے ہیں. سب کچھ سیر کرانا مقصود تھا یا کیا تھا نہیں معلوم. تو جب وہ اٹھتے ہوئے جو اپنے بازوؤں پر ادریس علیہ السلام کو فرشتہ لے کر گیا, تو چوتھے آسمان کے قریب پہنچتے ہی اسرائیل علیہ السلام آ گئے, کہنے کہ مجھے یہاں ان کی روح نکالنے کا حکم تھا, میں سوچ رہا تھا یہ آئے گا کیسا یہاں پہ, مجھے بتا دیا. جو دوست تھا اس دوست نے لا کے حوالے کر دیا کہ پھر لے لو ان کی روح یہاں نکال دو. طبیعت تو ان کے وہاں خراب ہو ہی گئی تھی, روح ان کی نکلنا تھا لیکن روح نکلنا تھا چوتھے آسمان کے پاس. وہ فرشتے نے کہا کہ یار تم کو یہاں طبیعت تمہاری صحیح نہیں ہے, میں تم کو وہاں لے کے جاتا ہوں. وہاں لے کے گئے تو اسرائیل اسلام نے کہا کہ مجھے تو حکم ہی یہ تھا کہ یہاں ان کی روح نکالنا ہے. غرض یہ ہے کہ وہ وہاں زندہ ہیں, یہ حکم نہیں, یہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے, وفات ان کی وہاں ہوئی. لیکن پرانے پاک میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھایا اور رفعنا مکانا عالیا. ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایسے ذلقفل ہیں, ذلقفل کے بارے میں مشہور یہ ہے اختلاف ہے ان میں کہ یہ نبی ہیں یا ولی ہیں خالی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نبی کے خلیفہ ہیں, خود نبی نہیں ہیں. اور ذوالقفل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر لیا اور اس کو نبھاتے رہے تھے, اسے ان کا لقب یہ ہو گیا. اور مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ پیغمبروں میں سے ہیں, یہ سورت سورت الانبیاء ہے, انبیاء کا ذکر ہے اس میں, اس لیے یہ پیغمبروں میں سے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ہو سکتا ہے پیغمبر ہوں, ہو سکتا ہے پیغمبر نہ ہو, اعلیٰ اختلاف الاقوال. ان کے بارے میں یہ کہ بڑے صابر تھے. جب کسی نبی کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جگہ کسی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, مگر ایک شرط ہے اس کی, وہ ایک ایسے کو بناؤں گا جو زندگی بھر روزہ رکھنے کا عادی ہو اور زندگی بھر پوری رات عبادت کا عادی ہو اور کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کا مسئلہ آئے تو وہ غصہ نہ ہو, فیصلے کے وقت ناراض ہونے والا نہ ہو, رات کا عبادت گزار ہو اور دن کا صائم ہو. پورے مجمع میں سے کسی نے نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ میں یہی کرتا ہوں, میں روزہ رہتا ہوں ہمیشہ اور میں پوری رات جاگتا ہوں عبادت میں, بالکل نہیں سوتا ہوں, اور اگر کوئی معاملہ میرے پاس آتا ہے تو میں ناراض نہیں ہوتا, چاہے کہ اتنا ہی تکلیف والا واقعہ پیش آ جائے, غصے میں نہیں کرتا تھا, غصہ ہوتا ہی نہیں, میں چڑنا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. تو ادریس علیہ السلام وہ جو پیغمبر تھے علیسا کہتے ہیں مشہور, کہ علیسا مراد ہے, پھر یہ کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑے دن, پھر ایک عرصے کے بعد میں پھر بلایا کہ کسی نے بھی جواب نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ میرا یہ معمول ہے, پھر کسی نے بلایا پھر جواب کسی نے نہیں دیا, انہوں نے دیا, آخر ان کو خلیفہ بنا دیا. ہمارے اردو کے مفسرین جو ہے انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے خلافت ملی ہو ان کو اس طریقے سے پیغمبر کی, پھر بعد میں اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرما دی اور پیغمبروں میں سے ہوں, کوئی اس سے بات کی بات نہیں. لیکن ان کے صبر کرنے کے حالات کے اندر بہت کچھ حالات لکھے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک حال یہ لکھا ہوا ہے کہ دوپہر کے وقت میں قید و لے کی عادت تھی تھوڑی دیر ان کی, وہی ان کا سونا ہوتا تھا روزے کی حالت میں, دن میں دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, رات میں بالکل نہیں سوتے تھے, وہی ان کے آرام کا وقت تھا. اور جب یہ ذمہ دار بنائے گئے تو شیطان نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا کہ دوپہر کے وقت میں آ کے اٹھانے لگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے, ایک بڈھے کو بھڑکا کے بھیج دیا کہ جا کے کھٹکھٹا دروازہ کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے. اور نبی کے اوپر یہ بات معلوم ہو جائے کہ نبی کو کہ ظلم ہوا ہے تو فریاد رہتی کے واسطے فوراً بڑھ جاتے تھے وہ آگے, تو انہوں نے جو ہے وہاں گئے اور وہ کوئی ایسی بات کی وہاں جا کے انہوں نے مظلوم کی فریاد سننی چاہیے, اتنے میں وہ چلا گیا وہ پورا وقت انتظار میں اس کے لیے بیٹھے رہے, خیرولے کا وقت نکل گیا, اور جو ان کا خیرولے کا وقت تھا وہ نکل جائے پھر نہیں سوتے تھے. وہ پہلا دن نکل گیا, دوسرے دن اس نے ایسی حرکت کی, دوسرے دن پورا انتظار کر کے آیا خیرولے نکل گیا. تو رات میں تو پوری عبادت کرنی تھی, وہ عبادت ہی کرتے رہے, دن میں روزہ رکھنا تھا وہ روزہ رکھتے رہے. تیسرے دن پھر شیطان نے یہی حرکت کی, اور عجیب بات یہ ہے کہ تیسرے دن جب اس آدمی سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ بھائی تمہیں میرا وقت لیا ہوا ہے اسے, اور آپ کو پتا ہے کہ میں اسی وقت آرام کرتا ہوں, تم کو چاہیے کہ تم میری رعایت, ناراض پھر بھی نہیں ہو رہے اس کے اوپر, میں جب مجلس منعقد کروں گا جب آ کے اپنے ظلم کی فریاد سنانا, یہی کہتے رہے. اسے تین دن گزر گئے, اس میں بھی ان کو کوئی نہیں ہوا. پھر انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ پروردگار رات میں عبادت کرنا ہے, دن میں روزہ رکھنا ہے, آرام کرنے کا فلاں وقت ہے, وہی وقت میں لوگ آ رہے ہیں مقدمات کو لے کر. پھر انہوں نے اب یہ کیا کہ اپنے دروازے پر لکھ دیا کہ قیلولے کے وقت میں مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے, تکلیف نہ پہنچائی جائے. تو شیطان نے یہ کیا کہ وہ جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر سے داخل ہو گیا, اور داخل ہو کے اندر جا کے ایک بوڑھے کی شکل میں جا کے دروازہ کھول کے پھر ان کو اٹھائے. تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آدمی نہیں ہوتا, یہ شیطان ہے. اس کو پکڑ کے کہا کہ تو شیطان ہے کہ نہیں, یہاں شیطان, کہ نہیں یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. کہنے کے بعد اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا صبر دیکھنا ہے, آپ کو کہ آپ اپنا صبر چھوڑ دیں. پھر انہوں نے جب بات کھل جاتی ہے تو پھر نہیں ستایا جاتا نا, پھر ان کو بعد میں اس وقت پتا چلا کہ یہ میرے ساتھ تماشا ہو رہا ہے, میرے کو پریشان کیا جا رہا ہے. اس سے بھی ناراض نہیں ہوئے شیطان سے بھی, اور صرف اس کو بند کر دیا اس کے بعد میں کہ بھائی میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس آزمائش سے نکالا جائے. تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت امام راضی فرما رہے ہیں کہ وزل قبل جو ذل قبل ہیں یہ سارے کے سارے صابرین میں تھے. وہ اسماعیل و ادریس وزل قبل کل من الصابرین, اسماعیل کا ذکر کرو, ادریس کا ذکر کرو, ذل قبل کا ذکر کرو, یہ سارے کے سارے صابرین میں تھے, صبر کرنے والوں میں تھے. وہ ادخلناہم فی رحمتنا, اور ہم نے ان کو ہماری رحمت میں داخل کر لیا. انہم من الصالحین, بے شک وہ نیک بندوں میں سے تھے, نیک لوگوں میں سے تھے. اب اس کے بعد یونس علیہ السلام کے واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا وزن اضافہ, یونس نے ہمیں پکارا, وہ لا الہ الا انت والی آئے جو ہے, یونس نے ہمیں پکارا, کس حالت میں پکارا, کیسے ہم نے ان کی دعا قبول کی, کیسے ہم نے نجات دی. بس ہم یہ کرنے والے. حضرت انبیاء کے ساتھ جو خصوصی نصرتیں ہوئی ان کا بیان ہے, حضرت انبیاء کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا تھا, جب اللہ پر ان کی نظر ہوتی تھی اس کا بیان ہے, اور ایک آدمی کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عنایت پر نظر ہونا چاہیے, وہی توحید کا حاصل ہے, وہ بات بتائی جا رہی ہے. اور اپنی زندگی کے حالات میں آدمی کو نہ اترانے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. مایوسی یہ بھی کفر ہے اور اترانا یہ بھی کفر ہے. نہ آدمی نعمتوں میں ناشکری کرے, اللہ پاک کی شکر گزاری کرے, جو غلطی ہو جائے اس کو استغفار کرے, توبہ کرے, اور اگر پریشانی آ جائے تو کسی بھی قسم کی پریشانی آئے اس کو مردودیت کی نشانی نہ بنا دے, اپنے لیے یا دوسروں کے لیے. حالات ہیں, ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گزار کے کچھ نوازنا چاہتے ہیں, گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں, درجے بڑھانا چاہتے ہیں, ایمان کی صفت ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایمان کی صفت ہے صبر, وہ تو ایکسرسائز اس کی ہونی پڑے گی تب وہ صفت آئے گی, اس کے بغیر تھوڑی لفظوں سے تھوڑی آتی ہے وہ صفت. صفت جو ہوتی ہے وہ تو مشق سے بنا کرتی ہے. ایمان کی صفت ہے شکر, ایمان کی صفت ہے صبر. شکر اور صبر یہ جتنے لیول پر آئے گا اتنا ایمان کامل ہوگا, اور اس اعتبار سے جنت کے درجات ملیں گے. اسی وجہ سے اللہ پاک کا یہ نظام ہے اس دنیا کے اندر کہ کچھ تکلیف والی باتیں اور کچھ خوشی کی باتیں یہ پیش آتی رہیں گی, تاکہ صبر اور شکر دونوں کا امتحان اللہ پاک کی طرف سے ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ شان و ہم سب کو عافیت کے ساتھ یعنی صفات ایمان نصیب فرمائے, اور کسی بھی ایسی آزمائش اور اطلاع سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے لیے برداشت نہ ہو اور اس کا ہم امتحان نہ دے سکیں. ایک خاتون کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے, عائشہ نبی کی طبیعت خراب ہے, صحت و شفا کے لیے دعا کی درخواست. اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ولنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم ارحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك الدعوه ولا حول ولا قوه الا بك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه، وانا لا نثق الا بك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.